بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پروگرام اوپن ٹاک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ جو آج کے نہایت ہی اہم موضوعات ہیں، اور جن کے بارے میں جاننا ہر جوان کا، یعنی صرف جوان نہیں بلکہ معاشرے کی ہر فرد کا جاننا ضروری ہے۔ تو آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی بہت اہم موضوع ہے، اور موضوع یہ ہے کہ عالم اسلام اور سامراجی سازشیں۔ آج اگر آپ پورے عالم اسلام کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عالم اسلام وہ سامراجی اور استعماری سازشوں کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے نشانہ اسی چیز کو بنایا جاتا ہے جس میں کچھ اہمیت پائی جاتی ہے، جس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے۔ تو پھر اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے کہ عالم اسلام اور سامراجی سازشیں کون کون سی ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، اور ہمارے ایک دوسرے مہمان بھی ہوں گے انشاءاللہ کہ جو باہر دوسرے کسی ملک سے ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ان کے سوالات بھی آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے بیانات سے آپ مستفیض ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
شکریہ آپ کا بھی، میرا لطف فرصت ہے۔
جی قبلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ عالم اسلام اور جو سامراجی سازشیں ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم یہاں پر گفتگو کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کیا، اس کا نقطہ نگاہ ہے سامراجی طاقتوں کے حوالے سے اور استعماری طاقتوں کے حوالے سے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام یا کوئی بھی الہی مذہب ہے تو اس کی ایک اصلی ترین بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ آیا ہے عام انسانوں کو سامراجی طاقتوں سے نجات دینے کے لیے، یا استعماری طاقتوں سے۔ استعمار کے معنی ہوتا ہے یعنی لوگوں سے فائدہ اٹھانے والے، عمر سے بنا ہوا، یعنی لوگوں کی زندگی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، یعنی کچھ لوگ، کچھ طاقتیں، کچھ گروپ یا کچھ ڈکٹیٹرز، وہ آئیں، سب کے طاقت، ان کے ذہن، ان کے شعور، ان کی جسمانی طاقت، ان کے اور دیگر امور سے جو صلاحیتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے حق میں استعمال کریں، اپنے اہداف تک پہنچیں، اس کو استعمال
اور مس یوز کر سکیں۔
جی ہاں، غلط استعمال، یعنی بدترین استعمال، کہ جس کا قرآن نے جو بہت ہی واضح نمونہ پیش کیا۔ قرآن میں بہت سارے نمونے ہیں، لیکن جو قرآن نے بہت ہی واضح طور پر، قرآن میں کئی جگہ پہ استعمال کیا ہے اور نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، وہ ہے فرعونی نظام۔
جی،
کہ فرعونی نظام ابھی پوری دنیا کے لیے، نہ صرف یہ کہ قرآن، بلکہ چونکہ یہ بائبل اور توریت میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی، اور ایک عالمی طور پر فرعونی نظام کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کہ وہ یہی ہے سامراجی اور استعماری نظام کا ایک نمونہ۔ جی، اور قرآن نے اگر اس کی شدت سے مذمت کی، جو کلمات استعمال کیے ہیں کہ یہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے مردوں کو، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ قتل اس لیے کر دیتے تھے کہ جب وہ غلام بننے کو تیار نہیں ہوتے، ورنہ اگر غلام بننے کو تیار ہیں تو پھر قتل نہیں کریں گے۔
جی،
اور یستحیون نساءکم، اور چونکہ عورتوں سے خطرہ نہیں ہوا کرتا ہے، ان کو کنیز بنا لیے تھے تو لہٰذا ان کو زندہ رکھتے تھے۔
جی،
اور جو بھی مقابل میں کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو فوراً، خاص کر جوانوں کو، ابنا کا لفظ ہے،
جی،
یعنی بوڑھوں کو زندہ رکھنا، لیکن جوانوں کو اور ابنا کو قتل کر دینا، بچوں کو۔
جی،
یہ ہے نمونہ قرآن کا۔ لیکن اگر آپ پوری تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو انبیاء کا اصلی ترین کام یہ تھا۔
جی،
جہاں انبیاء ساری تعلیمات دیتے تھے، پاک کرتے تھے، پاکیزہ کرتے تھے لوگوں کو۔
جی،
لیکن انبیاء کا اصلی ترین کام یہ تھا کہ ان ظالموں کے مقابلے میں قیام کرنا، اور نہ صرف یہ کہ انبیاء قیام کریں بلکہ انبیاء کے آنے کا مقصد بھی جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں۔
بے شک،
سورہ حدید میں۔
جی،
کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، یعنی انبیاء تو اٹھیں گے ظالموں کو مقابلے، جی، میں تمہیں نجات دینے کے لیے۔ تم انبیاء سے اس طرح تعلیم حاصل کرو، عدالت پسند بنو، عدالت طلب بنو، اور ظلم سے اتنا بیزار ہو کہ تم خود عوام اٹھ کھڑی ہو۔ کس کے مقابلے میں؟ ظالموں کے مقابلے میں۔ اور اس کے لیے انبیاء کو بہت ہی سختیاں اٹھانی پڑتی تھیں، بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا۔ لیکن تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خاص کر جناب موسیٰ کا جو واقعہ بیان کیا قرآن نے،
جی،
اور بنی اسرائیل کو آ کر انہوں نے نجات دی جناب موسیٰ نے، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کہ رسول اللہ کی زندگی کے ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ مختلف سرزمینوں پر جہاں لوگ گرفتار تھے ان استعماری طاقتوں کے یہ ظالم حاکموں کے, رسول اللہ کا کام تو ان کو نجات دینا, چاہے وہ قبیلے کے لوگ تھے جو سرداروں کے ہاتھ میں گرفتار تھے, اور سردار لوگ وہ مختلف نام دے سکتے ہیں اپنے ہم اپنے کلچر کے اعتبار سے, جیسے ہمارے زمینداری تھی اور نمانوں رجواڑے تھے اور کیا تھے, کہ وہ آ کر یہی کرتے تھے کہ لوگوں کو استعمار کرنا, لوگوں کی صلاحیتوں سے صرف اپنے حق میں فائدہ اٹھانا. اسلام نے آ کر اس کی شدید مذمت کی ہے. یعنی قرآن کا ایک بڑا حصہ اگر کہا جائے توحید کے بعد کی, توحید کی خود بھی ایک یہی بنیادی مقصد ہے, ایک بڑا حصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے خاص کر سورہ توبہ, سورہ انفال, خود سورہ بقرہ میں اور متعدد سورہ میں, وہ یہ ہے کہ اسلام نے آ کر, انبیاء نے آ کر لوگوں کو اس طرح سے بیدار کیا ہے, اس طرح آگاہ کیا ہے کہ وہ اپنے دور کے ظالموں کے مقابلے میں قیام کریں, جس کا ایک بڑا نمونہ خود کربلا ہے. کہ کربلا ظلم کے مقابلے میں قیام کا نمونہ جو ابھی تک زندہ اسی لیے رکھا گیا ہے, کربلا سے عبرت لے کر اور کربلا سے درس لے کر لوگ اپنے دور کے اور اپنے وقت کے ظالموں کے مقابلے میں قیام کر کے اپنے آپ کو نجات دیں.
بے شک, بالکل. قبلہ اجازت دیجیے, یہاں پر ہم جو ہمارے آج کے مہمان ہیں پروگرام کے, وہ دہلی سے جناب محمد حنیف صاحب ہیں, ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے پروگرام میں دو مہمان ہوتے ہیں, آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ دہلی سے موجود ہیں جناب محمد حنیف احرار صاحب, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جناب محمد حنیف احرار صاحب, میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی, بہت شکر گزار ہیں کہ آج بھی آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دیکھیے, موضوع بہت اہم چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جناب جون صاحب قبلہ نے بڑی اچھی گفتگو کی. میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام کی پسماندگی میں جو سامراجی اور استعماری سازشوں کا کردار رہا ہے, اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے.
بہت اچھا سوال ہے. عالم اسلام میں سامراج کی کیا سازشیں رہی ہے اس کی پسماندگی کے لیے,
جی
یہ ہم لوگ دیکھیں گے تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر سامراجیت کا تسلط ہے.
جی,
اور عالم اسلام بولیں گے تو صرف عالم اسلام ہی نہیں, پوری دنیا کے اندر یہ سامراجیت کا اس وقت اثر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں.
بالکل,
یہ سازش کیوں کی جا رہی ہے اور اس کا اثر کیسے پھیل رہا ہے, ہم لوگ جب دیکھتے ہیں 17th century کے اندر, 17th century کے اندر, جس وقت انگلینڈ کے اندر جو ہے ایک ڈیولپمنٹ کا ایک نظریہ پیدا ہوا اور وہاں سے نو ایجاد چیزیں ڈیولپ ہونے لگی, تو اس وقت سے وہاں سے پورے لوگ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے, اور پھیلنے کے بعد اپنے پروڈکٹ کا تعارف کرایا اور کرانے سارے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کوشش کیا. وہ کوشش کے اندر جو دوسرے ممالک تھے, خاص طور سے مسلم ممالک, اور مسلم ممالک میں بھی وہ ممالک جن کے اندر نو ایجاد کرنے کا ایک نظریہ نہیں تھا, وہ ٹوٹلی ڈیفینڈ ان ایجادات کے اوپر ہو گئے. وہ ڈیفینڈ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے پروڈکٹ انہوں نے کیا کیا, اپنے یہاں ایکسپورٹ کیا. ایکسپورٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں کی جتنی بھی مالیت تھی, وہ ساری مالیت یہ جو سامراجی لوگ تھے انہوں نے کیا اپنے کنٹرول. ہم ہندوستان کے اندر دیکھ سکتے ہیں, ہندوستان میں انگریز جب 17th century کے اندر آیا ہے تو اس وقت وہ لوگ صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, ایک طرف انگریز حکومت کرنے کے لیے آیا ہے, دوسری طرف مغل بادشاہ حکومت کرنے کے لیے آیا. جو مغل بادشاہ حکومت کرنے کے لیے آیا تو وہ یہیں پر حکومت کیے, یہیں پر رہے اور اسی ملک کو ڈیولپ کیا ہے, وہ یہاں سے کچھ لے جانے کے لیے نہیں آیا تھا. لیکن ہم جب سامراجی اور انگریزوں کو دیکھیں گے تو وہ لوگ یہاں آیا تھا لیکن یہاں کی دولت لوٹنے کے لیے آیا. یہاں جتنے بھی ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا, جتنے بھی دولت تھی وہ ساری دولت وہ لوگ کیا کیے, لوٹ کر کے لے کر کے گئے. آج جو امریکہ اتنا سپر پاور کہلا رہا ہے, یا برطانیہ ہے, یا فرانس کے اندر اتنی قوتیں ہیں, ہم دیکھیں گے تو یہ دنیا کی طاقتوں کو جمع کر کے اور دنیا کی دولتوں کو جمع کر کے وہ آج کیا ہے, سپر پاور کہلا رہا ہے. اس کے اندر ان کا کچھ پرسنلی یا ذاتی طور پر کچھ امپاورمنٹ نہیں ہے.
صحیح,
کچھ نو ایجاد چیزوں کے اندر, اس شعبے کے اندر انہوں نے کچھ ترقی کی ہے, نہیں کی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہم جب دیکھیں گے عالمی طور پر تو وہ دوسرے ممالک کے جتنے بھی کیا تھے, سرمایہ تھے, وہ سارے سرمایہ کو انہوں نے کیا کیا ہے, دبوچنے کی کوشش کیا. وہ کوشش کی وجہ سے آج ہم عالم اسلام کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ٹوٹلی طور پر ایک پسماندگی. ہم چھوٹی سی ایک مثال دیکھتے ہیں, آج عراق یہ پیٹرول کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے, مسکویٹ پیٹرول کے پیداوار کے لیے جگہ ہے, لیکن عراق آج اپنے پیٹرول کی قیمت خود نہیں لگا سکتا ہے, وہ اپنا پیٹرول دوسرے ممالک کو سپلائی نہیں کر سکتا ہے. عرب ممالک کے اندر جتنے بھی ذخیرے ہیں یہ سارے ذخیروں کے اوپر یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں اس کے چنگل بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ایک کنٹرول ہے. ایسا کنٹرول ہونے کی وجہ سے وہاں کے جتنے بھی دولت اور سرمایہ تھے وہ سارے سرمایہ کو کیا کیا ہے, ان سامراجی طاقتوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلم ممالک ہے, ہم یوگوسلاویہ لے لیں گے یا لیبیا لے لیں گے یا ہم سعودی عربیہ کویت لے لیتے ہیں یا عراق لے لیتے ہیں, اس کے تباہی کی اگر وجہ دیکھیں گے تو اس کی ایک ہی بنیاد ہے, سامراجی قوتوں کا وہاں کے سرمایہ کے اوپر طاقت اور کیا ہے تسلط. اس تسلط کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط اور ایک مؤثر پلان کی ضرورت ہے. جب تک ایک مسلم ممالک مل کر کے, یہ ان کے ممالک ہر ملک اپنے اپنے ذخیرے کا خود مختار کیا ہو جائے گا, مختار نہیں ہو جائے گا, تب تک اس کے اوپر کچھ بھی ہم کاروائی نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک ڈیولپمنٹ کا جو نظریہ ہے, ہم ٹوٹلی اس نظریے سے جس طرح ہم کو کرنا چاہیے ویسا بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے سامراجیت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کے اندر ایک
بالکل بجا فرمایا آپ نے. واقعاً اگر ہم خود مستقل ہو جائیں اور متحد ہو جائیں, مسلمان تمام مسلمانوں کو خداوند عالم یہ توفیق دے, تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگی. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں. جی قبلہ, میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا, جیسے کہ ابھی ہم نے اب تک جو جانا وہ سامراجیت کے حوالے سے تھا, سامراج کسے کہتے ہیں اور ان کے اہداف و مقاصد کیا ہیں, پھر اسی طریقے سے جو اسلامی پسماندگی ہے اس میں اس کا کردار کیا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے جو انسانوں کے لیے منشور حیات بنایا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, قرآن نے کیا کوئی اس طرح کا علاج یا کوئی نسخہ پیش کیا ہے کہ جو ہم اس لعنت سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں؟
جی دیکھیں, یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے, ہر دور کا رہا ہے, اور جیسے جیسے سامراجی طاقتیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ مظلوم قرار پا رہے ہیں, وہاں پر اس کی ضرورت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں.
بالکل,
قرآن نے دونوں طرف سے بیان کیا ہے, وہ لوگ کی جو سامراجی طاقتوں کے شکار ہیں اور جو حربے وہ اپناتے ہیں وہ ہے, قرآن نے کہا اس کو کہتے ہیں استضعاف, یعنی ان کو ضعیف اور کمزور بنا کے رکھنا.
بالکل,
ضعیف معنی کمزور عربی میں
جی,
یعنی پورے معاشرے کو اتنا کمزور بنا کے رکھنا کہ ان کی زندگی اور ان کا کھانا پینا, ان کی سب کچھ جو ان کے اوپر ڈیپینڈ رہے, اور اس حد تک ان کو دیتے رہیں کہ صرف زندہ رہیں اور ان کی مزدوری کرتے رہیں.
بالکل,
مستضعفین قرآن کی جو اصطلاح ہے, مستضعف لوگ یعنی جن کو کمزور بنا کے رکھا گیا ہے
جی.
خوب, جب ان کو کمزور بنا کے رکھا گیا ہے تو اس کا علاج بھی قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قوی ہونا.
بالکل,
قدرت حاصل کرنا. لہذا سورہ انفال میں قرآن کہتا ہے وَعَدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے. استطاعت کا لفظ ہے
جی,
جیسے حج کے لیے استطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے,
بے شک.
ویسے یہاں ان باطل ظالم اور سامراجی اور استعماری طاقتوں سے نپٹنے کے لیے,
مقابلے کے لیے
اور اپنے حق کو واپس لینے کے لیے, یا اپنے آپ کو عزت کی زندگی, چونکہ استعماری نظام میں انسانی عزت نہیں رہ جاتی, انسانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں,
غلام بن کے رہ جاتا ہے,
غلام بن کے, یعنی انسانی شعور انسانی صلاحیتیں بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ ختم کرتے بھی ہیں. لہذا قرآن آگے کہتا ہے وَعَدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, جتنا بھی ممکن ہو سکے, جتنی بھی تمہاری استطاعت ہو تم قوت حاصل کرو, قدرت حاصل کرو.
بے شک,
لیکن یہ قدرت کا حاصل کرنا اس لیے نہیں, قدرت حاصل کر کے دوسرے کے اوپر تم بھی استعمار کرنا شروع کر دو, دوسروں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دو, دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دو.
بالکل,
بلکہ اس لیے قدرت حاصل کرو کہ قدرت کے پھر نمونہ پیش کیا کہ خیل ہو اور گھوڑے اور دوسرے, یعنی اس زمانے کے جو تھا اس کا نمونہ بھی آج زمانے میں دوسرے ہو سکتے ہیں, آج کے زمانے کے جو
مصداق اس کا کچھ اور ہو سکتا ہے,
مصداق ہو سکتا ہے کہ اس کی پھر وجہ قرآن نے بیان کی, ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن خوف زدہ ہو.
بالکل,
یہ نہیں کہ تم قدرت حاصل کر لو تاکہ دوسروں کو کمزور بناؤ
جی,
نہیں, بلکہ اس لیے قدرت حاصل کرو تاکہ دوسرا تمہیں کمزور نہ لانے پائے,
یعنی وہ مروب ہو جائے,
وہ مروب ہو جائے جی. وہ وہ خوف زدہ ہو، وہ ڈر رہا ہو تم سے، وہ لالچ نہ رکھے کہ میں جا کر لوٹ لوں، میں ان کو ختم کر دوں، جی تم اتنا قوی بن کے رہو۔ یہ ہے قرآن کا پہلا نسخہ، یعنی یہ کہ تم اپنے اندر قدرت پیدا، قدرت کے، قدرت ایک ظاہری قدرت ہے، اسلحہ، طاقت، افراد، جوان، جی، اور ان کے اندر جو ہے قدرت کے پیدا ہونا، یہ ہے۔ ایک ہے اس سے بھی بڑی چیز جو ہے ایمان کی ہو طاقت،
بے شک
کہ ایمانی اعتبار سے انسان کو اتنا قوی ہونا چاہیے کہ جس کے لیے قرآن نے متعدد نمونے پیش کیے، اگر مومن ایک ہے تو 10 پر بھاری ہے، ایک ہے تو یہ نمونے ہیں، اور اس نمونے کی مثال بھی تاریخ میں موجود ہے، جی، یعنی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ہے ایمان کی طاقت، یعنی ایمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو قوی کرو، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ظاہری قوت بھی ہو، اسلحے کی قوت بھی ہو، جی، اور علمی قوت بھی ہو، اقتصادی قوت بھی ہو، یعنی اقتصادی اعتبار سے مجبور نہیں ہو کسی کے، کیونکہ جیسے ہی مجبور ہوتے ہیں لوگ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں،
جی،
یہ ہے ایک طرح کی قوت۔ دوسرا نسخہ جو قرآن کا ہے وہ ہے اتحاد، وحدت، یعنی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں، چونکہ یہ طاقتیں زیادہ قوی نہیں ہوتیں،
جی،
ان کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے، جس طریقے سے وہاں حربہ تھا ان کا کمزور کرنا، دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر میں افتراق، جی، تفرقہ پیدا کرنا، تفرقہ کر کر کے چھوٹے چھوٹے گروہ بنانا، جی، ایک گروہ سے فائدہ اٹھانا، دوسرے کو مقابلے میں کھڑے کرنا ایک دوسرے کو۔ تو اس کا نسخہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم اپنے اندر وحدت اور قوت ایجاد کرو، اگر نہیں کرتے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، تم ٹوٹ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خاص کر سورہ آل عمران اور دوسرے سوروں میں بھی متعدد اعتبار سے جو آگے قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی، یعنی ایمان کے ساتھ، جی، اپنے اندر تو اپنے اندر وحدت پیدا کرو، جی، کہ یہ دوسرا اہم نسخہ ہے۔ اگر یہ دو نسخہ، اور بھی مطالب اشارے ہیں قرآن، جی، میں، لیکن اگر یہ دو نسخے پہ عمل کیا جائے، ایک یہ کہ اپنے آپ کو قوی کرنا، یعنی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، اگرچہ یہ طاقت تمہیں کمزور دکھانا چاہے گی، کمزور دکھانے کے ان کے بہت سارے طریقے ہیں، تحقیر کرے گی، ذلیل کرے گی کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن نہیں، تم اپنے آپ کو ایمان کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر قوی سمجھو،
بے شک،
اور آپس میں متحد ہو۔
جی اللہ، بہت شکریہ، اجازت دیجیے، یہاں پر ہم دوسرا سوال لیں گے اپنے دوسرے مہمان سے۔ جی ناظرین، یہاں پر ہم پھر خدمت میں چلتے ہیں جناب محمد حنیف صاحب کی۔ جی محمد حنیف صاحب، ہم آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا امت مسلمہ سامراجی طاقتوں کے بغیر جو ارتقاء کی منزلیں ہیں، جو ترقی کے راستے ہیں، کیا ان کو طے نہیں کر سکتا؟ یعنی کیا ہمیں ڈیپینڈ رہنا ضروری ہے سامراجی اور استعماری طاقتوں پر؟ اس کے حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے، جی، میں پہلے ایک سیشن میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، وہ نظام اسلام ہے، دین ہے، وہ دین کے اندر ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، کام کرنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ عالم اسلام نہیں، ہر انسان سامراجیت کے بغیر جی سکتا ہے اور بہترین ڈیولپ کر سکتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ تم دنیا کے اندر آخرت بناؤ، اور دنیا کے اندر تمہارا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے، تم اس کو فراموش مت کرو،
جی،
اور تم دوسروں کے ساتھ ایسا ہی حسن سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اور تم دنیا کے اندر فساد مت کرو، کیونکہ فساد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ أَوْ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا كَلًّا عَلَى النَّاسِ۔
جی،
تم میں کا اچھا انسان وہ نہیں ہے جو دین کی وجہ سے دنیا کو اور دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، دونوں ہونا ضروری ہے،
بالکل۔
اور دنیا جو ہے یہ آخرت میں جانے کا ایک راستہ ہے، اور تم دوسروں کے اوپر بوجھ بن کر کے مت بیٹھو۔ یہ جو حدیث ہے اور یہ جو آیت ہے، یہ ہم کو ایک ڈیولپمنٹ کا نظریہ دیتا ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ کا ہم کو نظریہ دے رہا ہے۔ اور ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں فاقہ ہے، آپ کچھ عنایت فرمائیے، ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آؤ۔ کل آنے کے بعد کلہاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دستہ، اس کا ڈنڈا لگا کر کے دیا اور فرمایا تم جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو، اور لکڑی کاٹ کے بازار میں بیچ کر کے خود اپنے گھر کی کفالت کرو اور دوسروں کی بھی پرورش کرو۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایسا نظریہ ہے جس میں ہر انسان کو کمانے کا اور کھانے کا اور آگے بڑھنے کا کیا ہے، موقع ملتا ہے۔ اس وقت مسلم ممالک کی جو صورتحال ہے، اس میں مسلم ممالک اگر خود مختار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ڈیولپمنٹ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اصل ڈیولپمنٹ کے اندر رکاوٹ یہ ہے کہ یہ مسلم ممالک ابھی ڈیفینڈ ہے، یہ ایک دوسرے کے ماتحت رہنے کے لیے کیا ہو گئے، راضی ہو گئے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر آگے بڑھیں گے تو ہمارے اوپر ظلم ہو جائے گا، ہم اپنے گھر میں آزادی سے رہ سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہم کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں ہم پیدا کر سکتے ہیں، وہ چیزیں ہم خرید سکتے ہیں، وہ چیزیں ہم بیچ سکتے ہیں۔ ایسا ایک نظریہ اگر مسلم ممالک کا پیدا ہو جاتا ہے تو ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو جائے گا اور خود مختار ممالک پیدا ہو سکتے ہیں۔
بالکل،
یہ ڈیفینڈیبل ڈیفینسی ہم کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر دار و مدار ہونا ہے نا، وہ ہم کو ختم کرنا پڑے گا۔ مسلم ممالک اس کے لیے تیار ہونا ہے، وہاں کے جو رہبر قوم ہیں، وہاں کے جو رہنما قوم ہیں اور لیڈران ہیں اور سیاسی خاص طور سے قائدین ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہر فیلڈ کے اندر ایک نظام بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس لیے ایجوکیشنلی امپاورمنٹ فرسٹ،
بالکل،
سیکنڈ معاشی اکنامیکلی امپاورمنٹ، تھرڈ پولیٹیکلی امپاورمنٹ، فورتھ دفاعی امپاورمنٹ، اور ففتھ جو ہے سوشلی امپاورمنٹ۔ یہ پانچ فیلڈ ہے، اس پانچ فیلڈ کے اندر اگر کوئی بھی ملک خود مختار ہو جاتی ہے،
بالکل،
تو وہ قوم خود مختار ہو جائے گی۔ کوئی ملک، کوئی قوم خود مختار ہو جاتی تو وہ ملک خود مختار ہو جائے گا، اور وہ ملک خود مختار ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی طور پر ہر فیلڈ کے اندر کیا ہو جائے گا، ڈیولپ ہو جائے گا، ترقی یافتہ ہو جائے گا، پسماندگی اس کی ختم ہو جائے گی۔ یہ پانچ بنیادی پوائنٹ ہے، اس کے اندر ہر ملک کو کام کرنا ہے اور ہر فرد کے لیے کام کرنا ہے، اور دوسرے کے اوپر جو دار و مدار ہونے کا یا انحصار کا جو ایک نظریہ بن گیا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سامراجی طاقت نہیں، ایسے ہزاروں سامراجی قوتیں بھی پیدا ہو جائے گی تو اس کے ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا انشاءاللہ۔
بالکل، انشاءاللہ۔ جی، خداوند عالم آپ کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہیں پر ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے، خدا حافظ۔ جی قبلہ، میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، مختصر سا کچھ ہمارے پاس وقت ہے، وہ یہ کہ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، جو سامراجی سازشیں ہیں یا جیسے آپ بیان فرما رہے تھے کہ دو قوتیں اسلام نے جو ہیں دو نسخے پیش کیے ہیں، ان کے اوپر عمل کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔
جی ہاں، اب میں صرف نمونے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے پاس اگر نمونہ سامنے ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کمزوری کے احساس کرتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور جس طرح سے سامراجی طاقتیں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے،
جی،
اور بالکل ان کو تحقیر کا شکار، احساس سے حقارت میں مبتلا کر دیتے ہیں،
احساس سے کمتری کا شکار،
اور احساس سے کمتری کا شکار باقاعدہ بنا دیتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے اگر نمونے ہیں تو ان نمونوں کو دیکھ کر بہت تیزی سے انسان جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہترین نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا اپنے زمانے میں، کہ جو پہلے مکے سے شروع کیا، اس کو آگے بڑھا کر مدینہ، اور پھر دھیرے دھیرے پورے عرب میں، اور یہ اور دوسری سرزمینوں پر، کہ استعماری طاقتوں کے شکار مظلوم لوگوں کو آ کر کس طرح نجات دی۔
بے شک،
یعنی جبکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، عام لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا استعمار ہو رہا ہوتا ہے،
بالکل،
تو آ کر وہی جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر آ کر اپنے آپ کو قوی کریں، مضبوط کریں، متحد ہوں، اور متحد ہو کر صحیح اصولوں، ایمان کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور علمی اور اقتصادی اور سماجی قوت کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اور نمونہ بہترین جو ہمارے پاس موجود ہے، کیسے کمزور لوگوں کو آ کر، بعض لوگ آ کر مذاق اڑاتے تھے کہ رسول اللہ کے پاس کون سارے لوگ ہیں، لیکن وہی لوگ،
اور خود ایک تحریک جو حضور نے چلائی ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی تحریک، اور جو ہمارے ائمہ طاہرین نے بھی اس کو،
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے ساتھ اصحاب نے جو قربانیاں دی، اور انہی تعلیمات کو اہل بیت علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر اٹھا کے دیکھیں، احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ کے بعد جو ہدایت کی احادیث ہیں، تو اس میں ایک تعلیمات کا ایک اہم حصہ یہی ہے کہ کس طرح انسانوں کو نجات دی جائے۔ ایک تو ان کو تشویق کی گئی کہ تم جو ہے ذلت کو قبول نہیں کرو، ذلت کو بدترین گناہ کہا گیا کہ ہر چیز تمہارے اختیار میں لیکن ذلیل ہونے کا اختیار نہیں ہے،
اللہ،
اور دوسری طرف سے فقر کو کفر کے سرحد تک لے جائے گے، فقیر بن کے نہیں رہو، ایمان کو قوی کرنا۔ تو ان تعلیمات میں، رسول اللہ کی تعلیمات میں، قرآن کی تعلیمات میں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں، اگر قوموں کو عزت کے ساتھ جینے کا اور سربلند ہونے کا قانون بتایا گیا، اور قرآن اگر کہتا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو انتم العلون ان کنتم مومنین، بلندی تمہارے لیے ہے، اگر تم نے ایمان کے ساتھ اور قرآنی بتائے ہوئے اصولوں کے ساتھ زندگی جی تو حتیٰ دنیا کی نعمتیں بھی برکات سماعت زمین و آسمان بھی تمہارے لیے ہم کھول دیں گے اگر تم نے یہ راستہ اپنایا.
جی, اور اس کے ساتھ یعنی اسلام خالی جسموں کی آزادی کو نہیں وہاں پہ وہ کرتا ہے, فکری حوالے سے بھی انسان کو آزاد بناتا ہے.
وہ زیادہ ہے نا, تب سے جو توحید کی جو درس دیا تھا وہ اسی لیے, چونکہ ایک 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 استعمال یہ لوگ مال لینا, دولت لینا, کھیت لینا,
بالکل
ایک دوسرے کے انسان کو فکری طور پر استعمال بنا, یعنی انسان کی سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر دینا, اور اس میں حتیٰ انسان پھر کس سے محروم ہوتا ہے, پھر بڑی فکروں سے محروم ہو جاتا ہے. توحید سے لوگ, توحید انسان کی فطرت ہے, لیکن توحید سے محروم کیوں ہیں؟ یعنی استعماری طاقتیں نہیں خدا کے بندہ بن کے, اگر خدا کا بندہ بنے گا تو میرا بندہ بن کے نہیں رہے گا.
جی بالکل.
تو جب فکری طور پر انسان آزاد ہوگا تو صحیح دین تک بھی پہنچے گا, توحید تک پہنچے گا, اور اسلامی اصولوں تک پہنچے گا.
قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے, یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے. خدا حافظ. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. پروگرام میں بہت اہم مطالب رہے, آپ نے دیکھا ہمارے دونوں مہمانوں نے کتنے اچھے طریقے سے اس موضوع کی وضاحت فرمائی. بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پر آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.